बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام شہید استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کی مناسبت سے سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے کہا ہے کہ سردار محض استقامت کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے مکتب کی پیروی منطقی امور کی انجام دہی اور انفرادی و اجتماعی اصول زندگی پر عمل کیے جانے کے مترادف ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کے موقع پر ایک شاندار پروگرام منعقد ہوا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو جدید سائنس کی دنیا کی سب سے جدید تجربہ گاہ بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ اور صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر 6 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے کہا ہے کہ سردار محض استقامت کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے مکتب کی پیروی منطقی امور کی انجام دہی اور انفرادی و اجتماعی اصول زندگی پر عمل کیے جانے کے مترادف ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ان کی مثالی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ گتھیوں کو سلجھانا، امور کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھنا، عوامی مسائل و مشکلات کے حل کے لیے فعال رہنا اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے جوہد مسلسل اس شہید کمانڈر کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استقامت کا مستحکم طریقے سے جاری رہنا ہر دل عزیز سردار محض استقامت کا ہی مرہون منت ہے، اور یہی تحریک آج امریکی خباثت اور صہیونی جرائم کے مقابلے میں مستحکم قلعہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یہ آرزو کہ بیت المقدس آزاد ہو اور علاقے سے امریکہ نکل جائے بہت جلد پوری ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ سردار محاذ استقامت نے ایرانی قوم اور پوری امت مسلمہ کے سلسلے میں اپنے فرائض پر نہایت خوش اسلوبی سے عمل کیا اور خداوند عالم کی برکت و عنایت اور شہید قاسم سلیمانی کی کوششوں سے راستے سارے ہموار ہوتے گئے۔ دریاسنا عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سیکرٹری اور انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کیس سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس قتل کیس میں 94 امریکی ملزمین شامل ہیں، جن میں سے 3 ٹرمپ، پومپیو اور میکنزی اصلی مجرم ہیں۔ بین الاقوامی امور کے سیکرٹری اور انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین کاظم غریب آبادی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے موقع پر اس قتل کیس کے بارے میں کہا کہ اس وحشیانہ ترین جرم کا جائزہ لینے کے لیے ایران اور عراق دونوں ملکوں میں کیس کھلے ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ کمیٹی گزشتہ سال تشکیل دی گئی، جس کی 3 نشستیں بغداد اور تہران میں منعقد ہو چکی ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کے موقع پر ایک شاندار پروگرام منعقد ہوا، جس میں عراقی شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کا ایک پروگرام بغداد شہر کے ایئرپورٹ پر اس جگہ منعقد کیا گیا جہاں امریکی دہشت گرد فوجیوں نے استقامتی محاذ کے ان دو کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ اس شاندار پروگرام کے دوران الحشد الشعبی کے ترجمان عبدالحادی اد دراجی نے ان دو کمانڈروں کے قتل کو ایک گھناؤنا جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جسے بہترین عالمی سطح کے وکیلوں اور ماہرین کے ذریعے منصف ججوں اور عالمی رائے عامہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ادراج نے کہا کہ امریکیوں نے ایسی حرکت کا ارتکاب کر کے عراق کی ارضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، جسے ہر ایک کو مذمت کرنی چاہیے۔ دوسری جانب عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ایک اور اعلی عہدیدار معید السائدی نے کہا ہے کہ قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے نائب سربراہ جنرل ابو مہدی المہندس کا قتل ایسا جرم ہے جسے قانونی اور سیاسی پلیٹ فارم پر اٹھانے اور اس میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں تہران اپنے منطقی موقف پر زور دیتا رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ارنا سے گفتگو میں ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کا عمل جاری رہا ہے اور اس میں کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں پیچیدہ مسائل پر توجہ مرکوز رہی ہے۔ علی باقری غنی نے کہا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں تہران اپنے منطقی موقف پر زور دیتا رہا ہے اور ایران کی منطق کو باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایران کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ سب ختم کی جائیں اور ایران کے اقتصادی مفادات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو جدید سائنس کی دنیا کی سب سے جدید تجربہ گاہ بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کی آر ٹی ایم این یونیورسٹی میں انڈین سائنس کانگریس کا بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ افتتاح کیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آئندہ 25 برس میں ہندوستان جن بلندیوں پر ہوگا اس میں ملک کے سائنسدانوں کا کردار بنیادی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جس نقطۂ نظر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے نتائج دیکھے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان بہت تیزی سے سر فہرست ممالک میں شامل ہو رہا ہے۔ نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ملک کی خواتین کو بھی سائنس کے ذریعے با اختیار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے خواتین کو ہر شعبے میں آگے بڑھانے کے عزم کا اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ ہندوستان میں آج بھی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک، امتیازی رویہ اور تشدد کی شکایتیں عام ہیں، خاص طور پر نچلے طبقے کی خواتین کے ساتھ جنسی تشدد اور جنسی زیادتی کے بعد انہیں قتل کر دیے جانے کی وارداتوں میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا قومی دارالحکومت دہلی میں 9 دن کے آرام کے بعد منگل 3 جنوری سے دوبارہ شروع ہو گئی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا منگل کی صبح دہلی کے علاقے کشمیری گیٹ سے روانہ ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت جوڑو یاترا دہلی کے مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد لونی سرحد سے ریاست اتر پردیش میں داخل ہوئی۔ ریاست اتر پردیش میں یاترا کا زبردست استقبال کیا گیا اور سرحد پر پرچم سونپنے کی تقریب منعقد ہوئی اور اس کے بعد یاترا آگے بڑھی۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا 7 ستمبر کو تمل ناڈو کے علاقے کنیا کماری سے روانہ ہوئی تھی اور 9 ریاستوں سے گزرتے ہوئے تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ریاست اتر پردیش میں داخل ہوئی ہے۔ تہران یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں تعلیم سے محروم طالبات کو داخلہ دیا جائے گا۔ تہران یونیورسٹی کے سربراہ سید محمد مقیمی نے افغان یونیورسٹی طلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان انتظامیہ کے فیصلے کے نتیجے میں افغانستان کی تمام یونیورسٹیوں کی طالبات اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو گئی تھیں۔ اسی روح سے گزشتہ ہفتے تہران یونیورسٹی کی انتظامی کمیٹی نے افغان طالبات کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے فنڈز کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان کی حکومت نے افغانستان کی یونیورسٹیوں میں طالبات کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کے لیے مذہب کی خلاف ورزی کا بہانہ پیش کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر 6 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے منگل کو غرب اردن کے علاقے رام اللہ کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں 6 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح رام اللہ کے علاقے بیت ریما سے صہیونی جیل سے رہا ہونے والے ایک فلسطینی کو اس کے والد کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے بیت لحم میں واقع الدہیشہ کیمپ میں داخل ہو کر فائرنگ کی اور 16 سالہ فلسطینی نوجوان آدم آیات کو شہید کر دیا۔ بنیامن نیتن یاہو نے گزشتہ جمعرات کو ایک بار پھر وزیراعظم کے طور پر غاصب صہیونی حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ہے اور انہوں نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر میں اضافے کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح آباد کاروں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یوکرین نے روس کے خلاف امریکہ کے دیے ہوئے ہیمار سے میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے ایک ڈرون طیارے نے بریانس کے علاقے پر حملہ کیا، جس میں اس علاقے میں واقع توانائی کی ایک تنصیب کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ رپورٹ بھی دی گئی ہے کہ روس کے مغرب میں وورونج علاقے میں یوکرین کا ایک اور ڈرون طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ روس میں یہ تمام واقعات ایسی حالت میں پیش آ رہے ہیں کہ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین نے ڈرون طیاروں اور ان سے متعلق تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل ختم ہونے تک پاکستان کی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 154 رن بنا لیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ کی پہلی اننگز میں کیویز ٹیم پاکستان کے خلاف 449 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ نیوزی لینڈ نے میچ کے دوسرے دن اپنی بقیہ اننگز 309 رن 6 وکٹوں پر شروع کی تھی اور اس کی پوری ٹیم 449 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، شہید استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی آج تیسری برسی ہے، اور ایران سمیت پوری دنیا میں لوگ جناب قاسم سلیمانی کا غم منا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی اور کون سے شہید کے ایسے کارنامے تھے جو دنیا کا ہر منصف مزاج انسان انہیں یاد کر رہا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو شہید ہماری اسلامی اور قرآنی تعلیمات میں اس کی اتنی عظمت بیان کی گئی ہے کہ جی روایات میں ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے جس فرد کو یا جس ہستی کو زندہ قرار دیا ہے وہ شہید ہے۔ گویا ایک فرد جب اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیتا ہے اور اس للہیت کے نتیجے میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، تو قرآن کی زبان میں حقیقت میں وہ زندہ پھر اصلی زندگی اس کی، یعنی وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی اس بارے میں روایت ملتی ہے کہ، اور ویسے بھی انسان جب روح اور بدن کی بحث پڑھتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب تک روح اس جسد خاکی میں ہوتی ہے تو اس بدن کی حد تک محدود ہوتی ہے، اس کا بدن جہاں پہ جاتا ہے اس کی روح وہاں تک جا سکتی ہے، لیکن جب وہ روح اس بدن سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کا دائرہ کار بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی اپروچ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ اگر روح ایک شہید کی روح ہو تو اس کے لیے تو نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ حدود ہیں، نہ جغرافیہ ہے، نہ تاریخ ہے۔ وہ ایک محدودیت سے نکل کے ایک لامحدود کی منزلوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آج قاسم سلیمانی کی یہ جو محبوبیت یا مقبولیت دنیا بھر میں ہے، اور آپ نے اشارہ بھی کیا کہ دنیا بھر میں حریت پسند اور اہل دل آج قاسم سلیمانی سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور آج ان کی اس تیسری برسی کی مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں سے آج قاسم کی برسی کے پروگراموں کی، تقریبات کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی، کانفرنسز کی صورت میں، اجتماعات کی صورت میں، تعزیتی مجالس کی صورت میں ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں۔ خود جو اسلامی جمہوری ایران میں آج اجتماع ہوا ہے تہران میں، اس میں خود جس میں خود صدر ایران نے بھی خطاب کیا، اس میں جو رپورٹس آئی ہیں کہ 100 سے زیادہ ممالک کے جو ہیں وہ افراد یعنی مہمان اس پروگرام میں شریک تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 100 ممالک ایسے ہیں کہ جن کی وابستگی ہے گویا شہید حاج قاسم سلیمانی سے، اور اپنے اس وابستگی اور اس محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے وہ اس اجتماع میں آئے، اور انہوں نے اس اجتماع میں شامل ہو کے حاج قاسم کو ایک دلی خراج عقیدت پیش کیا کہ آپ بظاہر ہم میں نہیں ہیں لیکن آپ کی روح ہمارے ساتھ ہے، اور آپ کا کام اور آپ کی نہضت اور آپ کی موومنٹ جو ہے وہ زندہ ہے، اور ہم اس موومنٹ کے ساتھ اظہار محبت اور اس سے تجدید عہد کے لیے گویا آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ خدائی محبت ایسی ہستیوں کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ذات کو خدا کی ذات میں گم کر دیتے ہیں تو خداوند عالم ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے محبوب بن جاتے ہیں، لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ حاج قاسم سلیمانی بھی ان شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کی محبت خداوند عالم نے لوگوں کے قلوب میں ڈالی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں حاج قاسم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ان کی کیا شخصیت ہے، ذاتی شخصیت کیا تھی، ان کے فوجی کارنامے کیا ہیں، ان کے ثقافتی کارنامے کیا ہیں، ان کے جو تبلیغاتی کارنامے کیا ہیں۔ بہت سارے فیلڈ میں حاج قاسم سلیمانی نے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن وہ ظاہر ہے ہر فرد نے ان کے بارے میں نہ ان کے پاس اطلاعات تھیں نہ ان کو اس انداز سے پیش کیا گیا، لیکن شہادت کی خبر جاتے ہی لوگوں کے اندر جو ایک فوری محبت کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ خدائی جیسے کہتے ہیں لطف کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ پروپوگنڈوں سے ہو سکتا ہے، نہ یہ میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور نہ کسی اور ہتھکنڈے سے۔ جب تک خدا نہ چاہے تو ایسی محبت جو ہے وہ لوگوں کے قلوب میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جنرل قاسم سلیمانی کے لیے ایک لقب جو استعمال کیا گیا وہ سردار دلہا، یعنی دلوں پہ حکومت کرنے والے کمانڈر۔ تو یہ جسے کہتے ہیں اسم بامسمہ ہے کہ واقعاً جس نے بھی حاج قاسم سلیمانی کے بارے میں پڑھا سنا تو اس کے دل میں حاج قاسم کی محبت جو ہے وہ موجزن ہو گئی۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا جو ذاتی کردار تھا، جو اجتماعی کردار تھا، جو ان کا استقامت کے لیے کوشش تھی، جو ان کی محروموں کو آزاد کرانے کے لیے جو جد و جہد تھی، یا تکفیریوں سے نجات دلانے کے لیے ان کی جو سٹرگل ہے، مختلف فیلڈز میں جا کے ان کی جو کارہائے نمایاں ہیں وہ خود انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ ایک شخص کس کس انداز سے مظلوم کی، محروم کی اور اس انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ اور حاج قاسم سلیمانی اپنے جوانی سے لے کے، بلکہ نوجوانی سے لے کے اگر ہم کہیں، اور پھر ان کی زندگی کے 8 سالہ جو ایران عراق جنگ کا جو مقدس دفاع ہے وہاں پہ جو ان کی خدمات ہیں، اس کے بعد پھر جنگ جب ختم ہوتی ہے تو وہ ایران پاکستان کا جو یہ مشرقی بارڈر ہے اس پہ شرپسندوں کے خلاف، اسمگلروں کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف جو ایک ان کی کاروائیاں ہیں، وہ خود انہوں نے اس پورے علاقے کو محفوظ کر دیا، اس علاقے کی عوام کو محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب حاج قاسم سلیمانی قدس فورس کے کمانڈر متعین ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو کارائے نمایاں ہیں، چاہے وہ شام کے اندر ہوں، چاہے وہ عراق کے اندر ہوں، چاہے وہ لبنان کے اندر ہوں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہوں، تو وہ سارے خود پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اور وہی ہم منظر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ تیسری برسی کی مناسبت سے مختلف جگہوں پہ اس طرح پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ بالخصوص جب حاج قاسم سلیمانی کا جنازہ کی جو ایک عظیم و شان اجتماع تھا، تو اس میں فلسطین کے جو حماس کے رہنما ہیں اسماعیل ہنیہ نے جو تقریر کی تھی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ شہید القدس ہیں، یعنی یہ قدس کی آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے عظیم شہید ہیں۔ تو یقیناً حاج قاسم سلیمانی ایران کی سرحدوں کے اندر، فلسطین کی سرحدوں کے اندر، لبنان کی سرحدوں کے اندر، یا عراق و شام کی سرحدوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تمام محروموں کے لیے جو جنگ لڑی ہے، جو کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں آج وہ دنیا کے ہر حریت پسند کے دل میں رہتے ہیں، اور ہر حریت پسند چاہتا ہے کہ ان کے راستے کو وہ زندہ رکھے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہترین گفتگو۔ آپ نے قرآن و روایات سے شہید کی زندگی اور اس کے کارناموں کو مختصر گفتگو میں ثابت کیا، اور جنرل قاسم سلیمانی جن کی آج برسی منائی جا رہی ہے، واقعاً لوگ انہیں دل سے چاہتے ہیں، اور ہر حریت پسند یہی چاہتا ہے کہ ان کے راہ کو، ان کے مشن کو جاری رکھے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں شکریہ کے ساتھ، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تمی یا رسول اللہ, تم ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 13 دی 10 جمادی الثانی اور 3 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس جمادی الثانی 618 ہجری قمری کو ایران کے مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار نشاپوری ایران پر منگولوں کے حملوں کے دوران جاں بحق ہوئے. ان کے والد عطار تھے. والد کے انتقال کے بعد انہوں نے بھی والد کا پیشہ اختیار کیا اور عطاری کے ساتھ ساتھ علم طب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. اپنے طبی مشاغل کے علاوہ عطار نشاپوری نے بہت سے صوفیوں کی روایت کے مطابق ایک عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا. انہوں نے مکے کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا. انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت اور مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود سیر و سلوک کی منزلیں طے کیں. تذکرۃ الاولیاء عطار کی گراں قدر کتاب ہے جو صوفیوں کے حالات کے بارے میں ہے. منطق الطیر ان کی دوسری گراں قدر کتاب ہے. تین جنوری 1875 عیسوی کو فرانس کے معروف ادیب اور ماہر لسانیات پیر لاؤس کا انتقال ہوا. وہ 1817 میں پیدا ہوئے. 15 سال کی عمر تک وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ہی اپنے والد کے کارخانے میں کام کرتے رہے. لاروس اسی دور سے ایک لغت تیار کرنے میں مصروف ہو گئے اور برسوں کے مطالعے اور کاوشوں کے بعد گرین لاروس ڈکشنری تیار کرنے میں کامیاب ہوئے. قابل ذکر ہے کہ پیر لاروس ان شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے فرانس کے اسکول اور کالجوں میں طریقۂ تعلیم کو تبدیل کیا اور نصابی کتب تلخیص کے ساتھ سادہ زبان میں تیار کی۔ تیرہ سو اٹھاون ہجری شمسی کو تہران میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کی پہلی کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ یہ کانفرنس ایران کے یونیورسٹی کے طلبہ نے منعقد کی، جس میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اسلامی انقلاب کے تمام پہلوؤں سے دنیا والوں کو روشناس کرانا، دنیا کی حریت پسند تحریکوں کا تعارف کرانا اور عالمی سامراج کے ظلم و جور کے مقابلے میں ان حریت پسند تحریکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کا راستہ ہموار کرنا اس سات روزہ کانفرنس کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ سن 1367 ہجری شمسی کو سابق سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف کے نام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے تاریخی پیغام ارسال کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گورباچوف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، آپ کے ملک کا اصل مسئلہ ملکیت، اقتصاد اور آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ خدا پر حقیقی ایمان کا نہ ہونا ہے۔ یہی مسئلہ مغرب کو بے راہ روی اور ناقابل حل مشکل کی طرف لے گیا یا لے جائے گا۔ آپ کا اصل مسئلہ مبدائے ہستی و خلقت اور خدا کی لا حاصل اور طویل مخالفت ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ آج کے بعد کمیونزم کو دنیا کی سیاسی تاریخ کے عجائب گھروں میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مارکسزم انسان کی کسی بھی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال روسی رہنماؤں کی طرف سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی سے بے توجہی کے باعث صرف 2 سال بعد ہی مارکسزم کے بارے میں آپ کی پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی، اور 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد مارکسزم بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ سن 1398 ہجری شمسی کو امریکی فضائیہ نے ایران کے مایا ناز کمانڈر سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک دہشت گردانہ اور بزدلانہ میزائل حملے میں شہید کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے بعض ساتھی بھی شہید ہوئے تھے۔ وہ 20 اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو صوبہ کرمان میں واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی نوجوانی میں کرمان کے ادارے آپ سے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کے بعد سپاہ سے وابستہ ہو گئے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی اپنے حکمت عملی اور بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ سن 1379 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی نے ان کو سپاہ پاسداران کے قص بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا، اور 1389 ہجری شمسی میں ان کو ایران کے سب سے بڑے فوجی رینگ سے نوازا گیا۔ عراق اور شام میں داعش گروہ کے منظر عام پر آنے کے بعد شہید جنرل قاسم سلیمانی مذکورہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کی درخواست پر وہاں گئے اور عوامی فورس کو منظم کر کے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف مزاحمت کی۔ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی کافی حد تک اس عظیم ایرانی کمانڈر کی مرہون منت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام شہید استقامت، جو شہید جنرل قاسم سلیمانی کے حالات و واقعات اور ان کے کارناموں پر مشتمل ہے۔ ہم تمام حریت پسندوں کی خدمت میں آج تیسری برسی کی مناسبت سے خراج تعزیت پیش کرتے ہیں، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام شہید استقامت۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم عالم اسلام کے عظیم کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام شہید استقامت پیش کریں گے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہم پہلے شہید راہ حق جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کے خصوصی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آج خطے میں امریکی سازشوں کی ناکامی، مزاحمت اور استقامت کو کمزور کرنے میں امریکی ناکامی، اور لوگوں کے ذہنوں میں عظیم شہید کی استقامت پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔
ہم انتقام، ہم انتقام، ہم انتقام لیں گے۔ ہم انتقام، ہم انتقام، ہم انتقام لیں گے۔
ہم انتقام، ہم انتقام، ہم انتقام لیں گے۔
ہم انتقام، ہم انتقام، ہم انتقام لیں گے۔
انتقام لیں گے ہم عاشقان مہدی، بدلہ ضرور لیں گے۔ قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے۔
ہم عاشقان مہدی، بدلہ ضرور لیں گے۔ قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے۔
لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا خمینی، لبیک خامنائی۔
عاشقان مہدی، بدلہ ضرور لیں گے۔ قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے۔
شہدائے زینبی سے روشن چراغ دورا، جو شب کی تیرگی میں آساں بنائے چلنا۔ چلتے رہیں گے پھر ہم اس راہ پر خطر پر، بڑھتے رہیں گے پھر ہم آل نبی کے در پر۔ یہ زندگی ہماری زہرا کی ہے امانت، قاسم سلیمانی نے بات یہ بتائی۔
ہم عاشقان مہدی، بدلہ ضرور لیں گے۔ قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے۔
لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا خمینی، لبیک خامنائی۔
عاشقان مہدی، بدلہ ضرور لیں گے۔ قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے۔
سن لو شیطان اکبر، اے اب رہا کا لشکر، کیوں ہے غرور تجھ کو، ہونا ہے تو نے ابتر۔ نابود تجھ کو ہم ہی اس دور میں کریں گے، خیبر نے لازمی ہے مٹنا بدست حیدر۔ ہم ہیں خدا
کا لشکر ہے خام نائی رہبر مانے ہمیشہ ہم کو لوری یہی سنائی
ہم عاشقان مہدی بدلا ضرور لیں گے قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے
لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی لبیک یا خمینی لبیک خامنائی
ہم عاشقان مہدی بدلا ضرور لیں گے قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے.
سامعین، ایک ایسے دور میں جب امریکہ خطے میں فوجی موجودگی کے اپنے مقاصد میں ناکامی اور اندرونی اور بین الاقوامی دباؤ میں آنے کی وجہ سے اس خطے سے انخلا پر مجبور ہوا، تو امریکہ نے خطے میں دہشت گرد گروہوں کو تشکیل اور مضبوط کر کے ان پراکسی گروہوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی. شام اور عراق سمیت مغربی ایشیا میں داعش کی تخلیق کی ایک اہم وجہ مسلمان ممالک کی تقسیم تھی. خطے کی بعض حکومتوں جیسے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے داعش کو اپنی مالی مدد سے مالا مال کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اگست 2016 میں باراک اوباما کے دور صدارت میں اپنی ایک انتخابی تقریر میں ڈیموکریٹک امیدوار اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو داعش کے بانی کے طور پر متعارف کرایا تھا.
سامعین، عراق اور شام جیسے اسلامی ممالک کے سلسلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں میں سے ایک ان ممالک کی تقسیم تھی، کیونکہ عراق اور شام جیسے مسلم ممالک کی تقسیم سے صہیونی حکومت کو درپیش خطرات کم ہو جائیں گے. اس صورتحال میں جنرل سلیمانی نے امریکی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمتی بلاک کے قیام کو اپنے ایجنڈے میں رکھا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ لبنان، فلسطین اور دیگر خطوں میں صہیونیت مخالف تحریکوں نے ان پر اعتماد کیا، تو انہوں نے جلد ہی حزب اللہ کی طرز پر مزاحمت و مقاومت کا بلاک بنانے میں کامیابی حاصل کی. اس میں کچھ تحریکیں پہلے سے موجود تھیں اور حماس اور اسلامی جہاد کی صورت میں سرگرم عمل تھیں، لیکن شہید نے مزاحمتی گروہوں میں ہم آہنگی پیدا کی. جنرل قاسم سلیمانی نے شام، عراق، افغانستان اور یمن میں عوامی رضاکار گروہوں کو منظم کیا اور امریکہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا.
سامعین، شہید سلیمانی کی طرف سے خطے کے ممالک کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات دہشت گرد گروہ داعش اور اس کے آقاؤں کی واضح شکست تھی. سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی لکھی گئی کتاب ہارڈ چوائس کے مطابق داعش کو عرب اور مغربی ممالک کی حمایت سے مزاحمت و استقامت کے بلاک کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تاہم شہید سلیمانی نے علاقائی اور مقامی رضاکار ملیشیا گروپ تشکیل دے کر نیز داعش کے خلاف ہمہ جہت لڑائی کر کے اس دہشت گرد گروہ کے علاقائی وجود کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی. آخرکار مزاحمتی محاذ کو نشانہ بنانے کے لیے امریکیوں نے مزاحمتی محاذ کے کمانڈروں کو ہٹانے کا منصوبہ اپنے ایجنڈے میں رکھا، کیونکہ وہ براہ راست جنگ میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. سابق امریکی صدر جمی کارٹر کے دور میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر برزنسکی نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں اسرائیلیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ اس جنگ کے نتائج پورے خطے میں ہمارے لیے خطرناک ہیں. اسی بنا پر واشنگٹن نے جنرل سلیمانی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے نقطۂ نظر سے یہ قتل خطے کی طاقت کے توازن کو ان کے حق میں بدل سکتا ہے اور مزاحمتی محاذ کے کمزور ہونے کا آغاز ہو سکتا ہے. البتہ اس کے برعکس جنرل شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد نہ صرف مزاحمتی محاذ کمزور اور سست نہیں ہوا، بلکہ بعض علاقوں میں مزاحمت کی سرگرمیاں اور جغرافیائی وسعت بھی بڑھ گئی ہے.
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے.
تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
مفکرین کے مطابق جنرل شہید سلیمانی کے قتل کے بعد امریکی حکومت نہ صرف خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے میں ناکام رہی بلکہ عراق سے امریکی فوجوں کے انخلا نے بھی ظاہر کر دیا کہ امریکہ کی علاقائی طاقت کو کمزور کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ استنبول یونیورسٹی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ محمد پرنس کا کہنا ہے، سردار سلیمانی امریکہ کے علاقائی پروگراموں کے راستے میں سب سے اہم رکاوٹ تھے، اس لیے امریکہ کا پہلا ہدف جنرل سلیمانی سے جان چھڑانا تھا۔ شہید سلیمانی نہ صرف فوجی شعبے میں سرگرم عمل تھے بلکہ بین الاقوامی سفارتکاری کے پہلو میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ امریکہ کے مقابلے میں علاقائی ممالک کے تعاون کے حصول کے لیے حالات پیدا کرنا شہید سلیمانی کے اہم سفارتی اقدامات تھے۔
سامعین، روسی پارلیمنٹ ڈوما کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ لیونیڈ سلیٹسکی نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ شہید سلیمانی کا نام مزاحمت کا کوڈ نیم ہے، کیونکہ اس عظیم شہید نے امریکی تسلط کے خلاف کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ امریکہ کی طاقت جعلی ہے۔ امریکی حکام نے اس جرم میں صہیونی حکومت کے کردار کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی تاکہ مجرم صہیونی حکومت ایران کے انتقام سے بچ سکے، لیکن صہیونی حکومت کے ایک سابق اہلکار نے اعتراف کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں تل ابیب کا کردار تھا۔ صہیونی حکومت کی ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ تعمیر ہیمن نے گزشتہ سال عوامی سطح پر اعلان کیا تھا کہ امریکہ کی قیادت میں اس آپریشن میں تل ابیب نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے سردار سلیمانی کے قتل کا ذکر اس عہدے پر اپنے دور میں ہونے والے دو اہم قتلوں میں سے ایک کے طور پر کیا ہے۔ دوسرا اہم قتل بہا ابو العطا کا تھا، جو اسلامی جہاد تحریک کے رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ سمن خصوصی پروگرام شہید استقامت آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ایران کے قومی ہیرو کے طور پر جانے جانے والے جنرل سلیمانی کی شہادت کا باعث بننے والا دہشت گردانہ حملہ اگرچہ امریکیوں کے ذہنوں میں شاید بنیادی مسئلہ نہ ہو، لیکن امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی ذلت آمیز شکست کے باوجود یہ سانحہ ایرانی عوام کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ ایرانیوں کی اکثریت کے لیے جنرل سلیمانی ایک قومی ہیرو تھے جنہوں نے داعش کو عراق اور شام پر قبضہ کرنے سے روکنے اور ایران کے خلاف داعش کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ میری لینڈ سینٹر فار انٹرنیشنل اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے سروے کے مطابق جنرل سلیمانی کی مقبولیت 2016 میں 73% سے بڑھ کر 2019 میں 82% ہو گئی، جس نے انہیں ایران میں ایک مقبول شخصیت بنا دیا۔
امریکہ کے اس جرم کے بعد 19 جنوری اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق کے شہر عین الاسد میں اہم اور اسٹریٹجک امریکی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، جو کہ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول امریکہ کے چہرے پر محض ایک تماچا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید سلیمانی کے بارے میں اپنے ایک بیان میں فرمایا، میں ان کو یعنی شہید سلیمانی کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا، اور شہید ابو مہدی المہندس کو بھی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شہید ابو مہدی المہندس، خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور سلیمانی کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے تاریخ فراموش کر دے گی، یہ تاریخ میں ایک روشن روداد کے طور پر رقم ہو گیا، اور شہید سلیمانی نہ صرف ایرانی قوم کے ہیرو بلکہ امت اسلامی کے ہیرو بن گئے، اور یہ بنیادی نقطہ ہے۔ ایرانیوں کو بھی اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک آدمی دور دراز گاؤں سے نکلا، کوشش و جد و جہد کرتا، نیز خود کو ترقی دیتا، ایک درخشندہ چہرہ اور امت اسلامیہ کا ہیرو بن گیا۔
سامعین، شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی تیسری برسی کے خصوصی پروگرام شہید استقامت کا دوسرا پروگرام اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل اس سلسلے کی تیسری کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی، طوفانی تھا شہادت نے کیا ہے تجھ کو لافانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
تو کانٹا بن کے یوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، تو کانٹا بن کے یوں دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا،
پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی، پھر آنے وقت کی تو نے کبھی بھی بات نہ مانی،
اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، اگر ایک مر گیا قاسم سلیمانی تو کیا غم ہے، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی، خدا پیدا کرے گا اب کئی قاسم سلیمانی،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو، کیا برباد تو نے جب صدائش کے ٹھکانوں کو، تیرے ایمان
ایک مومن نے پہچانی، تیرے ایمان کی قوت ہر ایک مومن نے پہچانی۔ دشمن کی ہر ہر آرزو پر پھر گیا پانی، تیرے دشمن کی ہر ہر آرزو پر پھر گیا پانی۔ کسی ظالم کے آگے سر تیرا جھکتا نہیں دیکھا، کسی ظالم کے آگے سر تیرا جھکتا نہیں دیکھا، خدا کے سامنے تو نے جھکائی اپنی پیشانی، خدا کے سامنے تو نے جھکائی اپنی پیشانی۔ سپر پاور کو تو شیطان اکبر کہتا رہتا تھا، سپر پاور کو تو شیطان اکبر کہتا رہتا تھا، تیری ٹھوکر میں رہتا تھا ہمیشہ تاج شیطانی، تیری ٹھوکر میں رہتا تھا ہمیشہ تاج شیطانی۔
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
امام عصر آؤ انتقام خون ناحق کو، امام عصر آؤ انتقام کب تلک کرتے رہے ہم مرثیا خوانی، بتاؤ کب تلک کرتے رہے ہم مرثیا خوانی۔ شیر دل تھا اس لیے پیسے، اسے مل جائے گی شیر خدا کی آج مہمانی، اسے مل جائے گی شیر خدا کی آج مہمانی۔
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
بابا کی حیات ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، قائد انقلاب سے یورپ میں طلباء کی اسلامی انجمنوں کی مرکزی یونین کے اراکین کی ملاقات، اسلامی جمہوریہ کی نئی باتوں کو بیان کرنا اہم ذمہ داری، قائد انقلاب۔ روزنامہ کتابہ، عراق میں سلیمانی اور المہندس کی یاد منائی جا رہی ہے، بغداد اور ملک کے 8 صوبوں میں پیر کے روز سرکاری چھٹی کا اعلان۔ گلوبل ٹائمز، چین کے نئے وزیر خارجہ قین کانگ نے بلنکن سے گفتگو کی، چین امریکہ تعلقات میں نئی پیش رفت کی امید۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، لامتناہی شخصیت، لامتناہی شخصیت میں مبالغہ نہیں ہے اور نہ ہی لامتناہیت ایسی صفت ہے جس تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہو۔ ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم سلیمانی شہید ہو گئے، اور خداوند عالم نے شہداء کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں تو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی حاصل کر رہے ہیں۔ شہید قاسم اپنے پروردگار کے پاس ہیں، اور جو وہاں ہے وہ لامتناہی ہے، زندہ ہے، بیدار ہے، مؤثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قوموں کی رگوں میں جوش و ولولہ بھر دیا۔ شہید قاسم سلیمانی آج نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کے حریت پسندوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے فوجی و سیاسی حالات کو بھی مسلسل بدل رہے ہیں۔ استقامتی محاذ پر ان کے سپاہی لڑ رہے ہیں جن میں گویا نئی جان پڑ گئی ہے۔ رائے الیوم، کیا نیتن یاہو کا انجام ابرہا جیسا ہونے والا ہے؟ دوستوں سے قبل خود ہی بارہا جانا عربوں کی دوسروں سے قبل خود ہی سے ہار جانا عربوں کی پرانی عادت رہی ہے۔ اسی عادت اور باہمی اختلافات کی وجہ سے ابرہا کو خانہ کعبہ تباہ کرنے کا خیال آیا تھا، اور جب مشیروں نے کہا کہ عرب طاقتور ہیں تو ابرہے نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تاجر ہیں اور ان میں جنگ کی طاقت نہیں۔ ابرہے کا انجام سب کے سامنے ہے۔ آج کے دور میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں بھی ایسے قوانین منظور ہو رہے ہیں جن سے اسرائیل کی شدت پسند حکومت کے منصوبوں پر عمل درآمد میں آسانی ہو۔ جو حالات ہیں ان سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی شدت پسند حکومت مسجد الاقصی کے سلسلے میں وہی سوچ رہی ہے جو ابرہا نے خانہ کعبہ کے بارے میں سوچا تھا۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ یہ سال عام الفیل ثابت ہو اور نیتن یاہو کا انجام ابرہے جیسا ہو۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، پاکستان میں جو آرمی چیف ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان۔ روزنامہ جسارت، ایم کیو ایم وفاقی وزراء کا بلاول ہاؤس میں اجلاس بے نتیجہ ختم، اختلافات برقرار۔ ٹائمز آف انڈیا، ایل اے سی پر تعمیراتی پیش رفت، وزیر دفاع آج اروناچل پل کا افتتاح کریں گے۔ روزنامہ جنگ، مضبوط معیشت کے لیے ٹھوس اقدامات، درآمدات میں توازن، کرنسی کی بیرون ملک غیر قانونی منتقلی روک کی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی این ایس سی نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ہر قسم کی دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عہد دہرایا ہے۔ کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی سے پوری ریاستی قوت سے نمٹا جائے گا، صوبائی ایپس کمیٹیز بحال کی جا رہی ہیں، اور انسداد دہشت گردی محکموں کی صلاحیتوں اور استعداد کار کو مطلوبہ معیار پر لایا جائے گا۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاستی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی میں کہا گیا کہ مضبوط معیشت کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، درآمدات میں توازن، کرنسی کی بیرون ملک غیر قانونی منتقلی روکی جائے گی، کسی ملک کو اپنی سرزمین دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روزنامہ سیاست، ایران کے اعلی کمانڈر کے قتل کے الزام میں 60 امریکی اہلکاروں کو ایران نے کیا بلیک لسٹ۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ قریب 60 امریکی عہدیداروں کو تہران نے اعلی ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث ہونے پر بلیک لسٹ کیا ہے۔ اسلامی انقلاب گارڈز کارپس کے دستے قدس کے سابق کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کی تیسری برسی کے موقع پر ایک ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں امیر عبداللہیان نے اتوار کے روز کہا کہ ایران مذکورہ کمانڈر کے قتل میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے زور دے کر کہا کہ حالانکہ امریکی اور مغربی لوگ قانونی طور پر مقدمے کی پیروی کرنے میں ایران کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تاہم ایران نے ضروری اقدامات کیے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ کے مطابق حال ہی میں پیش آئے 2015 نیوکلیئر معاہدے کے جائزے پر بات چیت کے دوران امریکیوں نے ان کے سابق عہدیداروں کو بلیک لسٹ کی فہرست سے ہٹانے کی مانگ کی تھی۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا، شہید قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث 92 ملزمان امریکی ہیں، غریب آبادی۔ وائی جے سی، فتوحات کے کمانڈروں کے انتقام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، عراقی النجبہ تحریک کا اعلان۔ سومریہ نیوز، 3 برس قبل فتوحات کے کمانڈروں کو نشانہ بنایا جانا ہر پہلو اور ہر قانون کی روح سے قابل مذمت۔ شہید سلیمانی اور المہندس کی شہادت کی برسی پر عراقی وزیراعظم کا بیان۔ اور اب ایک تفصیلی خبر، تسنیم نیوز ایجنسی، جنرل قاسم سلیمانی کا انتقام مسلح افواج کے ایجنڈے میں، ایرانی وزیر دفاع۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر محمد رضا آشتیانی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی کے موقع پر ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام مسلح افواج کے ایجنڈے سے کبھی خارج نہیں ہوگا اور دہشت گردوں کو اس جرم کی سزا ضرور دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر قائد انقلاب اسلامی کے بقول تمام پہلوؤں سے ایک شخص نہیں بلکہ ایک مکتب ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ شہید حاج قاسم سلیمانی کا قتل تاریخ کے بدترین انسان نما شیطانوں کے ہاتھوں ہوا، اور اس سے یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ وہ نہ صرف یہ کہ حق طلبوں اور دنیا کے مظلوم عوام کی حمایت کی میں صحیح راہ پر تھے بلکہ وہ خود ہدایت کا چراغ بن چکے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، اور اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجئے۔ پیش ہے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے نو مسلموں کی فہرست میں بہت سے ہنر و فن کے ماہرین کا نام بھی نظر آتا ہے، جنہوں نے بے شمار مال و دولت رکھنے اور شہرت یافتہ ہونے کے باوجود دین اسلام کو سعادت و کامرانی کی راہ کے عنوان سے منتخب کیا ہے۔ ان لوگوں نے در حقیقت اپنی فطری آواز کا، کہ جو تمام لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت و پرستش اور حق کی طرف دعوت دیتی ہے جواب دیا ہے۔ سامعین، آئرلینڈ کی مشہور و معروف گلوکارہ محترمہ سینٹ اوکنر ہے جو اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے روبرو ہوئی ہیں، لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ اس خبر کو ذرائع ابلاغ نے بہت ہی وسیع پیمانے پر کوریج دی، جس نے بہت سے لوگوں کو ششدر کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک ایک عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ تھی اور اسلام قبول کرنے میں انہیں کوئی دلچسپی اور رغبت نہیں تھی۔ محترمہ سینٹ اوکنر اگرچہ ایک غیر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کے والدین ایک معنوی مسائل اور کائنات کو چلانے کے لیے ایک عظیم قدرت کے وجود کے قائل تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ماں انہیں متعدد مرتبہ گرجا گھر بھی لے کر گئی تھی۔ اسی طرح سے محترمہ سینٹ اوکنر نے کتاب مقدس کی داستانوں کے بارے میں بہت سی فلمیں بھی دیکھی تھی اور ایک حد تک ان کی معلومات اور آگاہی بھی رکھتی تھی۔ گرجا گھر کی تبلیغات اس بات کا سبب بنی کہ محترمہ سینٹ اوکنر نے نوجوانی کے عالم میں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں، میں ایک عیسائی نوجوان ہونے کے بنا پر اپنے گھر کے قریب گرجا گھر جایا کرتی تھی۔ وہاں پر میرے لیے بہت سی ایسی چیزیں پیش آئیں جس نے مجھ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس جملے سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہاں بہت سے ایسے شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے جو تحریف شدہ عیسائی مذہب میں موجود ہیں، مگر ان کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ سامعین، سینٹ اوکنر بہت ہی جلد گلوکارہ بننے کے تمام شرائط اور راز و فن سے آگہی پیدا کر لیتی ہیں اور 1980 کے آخری عشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں، اور چند برس بعد مشہور ترانہ ہچ چیز مثل تو نیست، یعنی کوئی بھی چیز تیرے جیسی نہیں ہے، کو پڑھنے کے بعد عالمی شہرت حاصل کر لیتی ہیں۔ فن و ہنر کی زندگی میں انہیں بے پرواہ، محنتی اور غصہ ور چہرے رکھنے والی کے عنوان سے توصیف کیا گیا کہ جو قابل اعتراض اور سرکش راہ کو شروع کرنے والی تھی، لیکن آئرلینڈ کی اس گلوکارہ کی زندگی کو دولت و شہرت بہت زیادہ آرام و سکون نہ پہنچا سکی اور وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئی۔ محترمہ سینٹ اوکنر نے اپنے ذہنی سکون و اطمینان اور روحانی سکون کے لیے یوگا اور مراقبہ جیسی بہت سی روشیں اختیار کی، لیکن خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی طرح وہ بہت سے ادیان کا مطالعہ کرتی ہیں مگر پھر بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچی۔ اس بارے میں وہ خود کہتی ہیں، میں نے مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن ہم نے خیال بھی نہیں کیا تھا ان میں سے کسی ایک مذہب سے وابستہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اسلام کے مطالعے کو سب آخر میں رکھا تھا کیونکہ اس دین کے بارے میں مجھے بہت سے شکوک و شبہات تھے۔ سامعین، بہت سے نو مسلم افراد جیسے محترمہ سینٹ اوکنر دین اسلام کے خلاف مغربی ملکوں کے ذرائع ابلاغ کے بے شمار غیر منصفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے تمام ادیان و مکاتب کا مطالعہ کرنے کے بعد مذہب اسلام کے مطالعے کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں اور پھر دین اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں یا اتفاقی طور پر اس عظیم دین اسلام سے آشنا ہو جاتے ہیں، پھر پورے شوق و ولولے اور صدق دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ سامعین، محترمہ سینٹ اوکنر اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کے دوران ہر چیز سے زیادہ قرآن کریم سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں، در حقیقت تمام مقدس کتابیں ہمیں اسلام کی جانب رہنمائی کرتی ہیں، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمیں دوسری کتابوں کے استفادے سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری اور بہت ہی جامع کتاب ہے جو بغیر کسی تحریف کے ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، جس نے گزشتہ ادیان کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کتاب میں اس نقطے کی جانب بار بار تاکید ہوئی ہے کہ جیسا کہ ہم سورہ مائدہ کی 48 آیت کے آغاز میں پڑھتے ہیں، اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی تصدیق اور محافظ ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق قرآن کریم نہ صرف یہ کہ آسمانی کتابوں کے معارف و تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو فراموشی اور تحریف سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ دین یہود اور عیسائیت کی جانب اکثر و بیشتر جھوٹ، بیجا گفتگو اور خرافات کی نسبت دی جاتی ہے، اس کو مسترد کرتی ہے اور انہیں جواب دیتی ہے۔ یہی قرآن کریم کی جامعیت ہے جس کے بارے میں محترمہ سینٹ اوکنر صراحت سے بیان کر رہی ہیں، میں خود کو نو مسلم خیال نہیں کرتی بلکہ بہت زیادہ خود کو دین اسلام کی طرف مائل تصور کرتی ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ احساس کریں گے، مسلمان تو تھے لیکن اس سے بے خبر تھے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں دوسرے ادیان پر عقیدہ رکھنے والے اپنی آسمانی کتابوں کی صحیح تعلیمات مکمل طور پر بغیر کسی تحریف کے قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس کتاب کو آخری اور جامع ترین آسمانی کتاب اور اسلام کا عظیم معجزہ قرار دیا جاتا ہے. بہرحال محترمہ سینے رکنر, اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اکتوبر سن 2018 میں کلمہ شہادتین پڑھتی ہیں اور دین اسلام سے آشنا ہو جاتی ہیں اور اپنے لیے شہدا صداقت نام کا انتخاب کرتی ہیں. اس کے بعد اپنے نام کو اپنے ٹویٹر پیج پر لکھ دیتی ہیں اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے لکھتی ہیں, میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہوں. ایسا راستہ کہ جسے میں نے اپنی پوری زندگی میں الہیات کے پرتوں میں طے کیا تھا, جو آخر کار فطری طور پر اسلام پر منتج ہوا, کیونکہ تمام ادیان آخر میں پہنچ کر اسی دین پر ختم ہوتے ہیں.
Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
رسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول.
محترمہ سینے رکنر اسلام کو اپنے لیے خداوند عالم کی جانب سے ایک عظیم رحمت قرار دیتی ہیں. محترمہ شہدا دین اسلام کے معارف اور تعلیمات اسلامی کو اپنی تمام معلومات کے درمیان سب سے اہم قرار دیتی ہیں, جس کا انہوں نے پہلے مطالعہ کیا ہے, اور اسی بنا پر اس وقت وہ محسوس کرتی ہیں کہ مکمل تعلیمات سے آراستہ ہو گئی ہیں اور معنوی اور اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کر لی ہے. وہ کہتی ہیں حقیقی مسلمان وہ ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس دنیا میں خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی عبادت و پرستش کے لائق نہیں ہے. دین اسلام کی ایک جاذبیت خالق یکتا اور توانا و مہربان کی شناخت کرانا ہے. اسلام کی نظر میں خداوند عالم کا کوئی شریک و نظیر نہیں ہے, اور انسان کما حقہ ہو اس کی معرفت پیدا نہیں کر سکتا, کیونکہ معرفت پروردگار بشریت کے درک کرنے سے ماورا ہے, لیکن انسان کے بہت ہی قریب بلکہ اس کے تمام حالات اور ضرورتوں سے آگاہ ہو باخبر ہے. قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے, زمین و آسمان میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب کا خالق و مالک ہے, اور پروردگار کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے, جو اپنے اعمال اور کردار سے فرش زمین پر خداوند عالم کا جانشین بن سکتا ہے, اور خداوند عالم اپنی تمام نعمتوں کو اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے بہتر طور پر استفادہ کر سکے. سامعین, سورہ حشر کی آخری تین آیتوں میں خداوند عالم کے بعض صفات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے, وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے. وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, وہ بادشاہ پاکیزہ صفات, بے عیب, امان دینے والا, نگرانی کرنے والا, صاحب عزت, زبردست اور کبریائی کا مالک ہے. وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں. وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا, ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کے لیے محو تسبیح ہے, اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے. سامعین محترمہ, صداقت اس وقت ایسے ہی بزرگ و برتر اور مہربان خداوند عالم کی پناہ میں ہیں, اور نفسیاتی بیماری اور افسردگی سے چھٹکارا پا چکی ہیں, یہاں تک کہ ان کے نئے افکار و نظریات کی بنا پر ان کے والد ماجد بھی متاثر ہوئے اور دین اسلام کی تعلیمات سے مجذوب ہو گئے. ائرلینڈ کی یہ نو مسلم خاتون کہتی ہیں کہ میرے والد ماجد اسلام سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے, اور ان کی دلی خواہش تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. دوسری اہم وجہ جس کی بنا پر خود اور بہت سے عیسائی اس دین سے مانوس ہو کر اسلام سے رغبت پیدا کر رہے ہیں, گرجا گھر میں فساد و فحشا کا ہونا ہے, جس کی خبریں کچھ دنوں بعد منتشر ہوتی ہیں. اس بارے میں محترمہ شہدا کہتی ہیں, شاید گرجا گھر میں ہونے والی جنسی رسوائیوں کی وجہ سے ہمارے جیسے افراد مسلمان ہو جاتے ہیں, اور ان اتفاقات کی وجہ سے جو ہمارے گرجا گھروں میں رونما ہوا ہے, ہم ان کے حقائق کو صاف و شفاف دیکھیں. رسوائیاں، جھوٹ اور افراد کا نقصان اٹھانا۔ محترمہ شہدہ نے پاپ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ عیسائیت کے ماننے والوں میں سے ان کا نام حذف کر دیں۔ سامعین، محترمہ شہدہ صداقت ایک مسلمان ہونے کے عنوان سے مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈوں کے خلاف حقیقی اسلام کے دفاع کو اپنا فریضہ سمجھتی ہیں اور اس بارے میں کہتی ہیں، میں شروع میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کو خبر ہو، کیونکہ میں اس بات کی معتقد تھی کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے سامنے وضاحت کروں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، لیکن اس وقت اسلام سے بہت زیادہ عشق محسوس کر رہی ہوں اور بہت زیادہ پسند کرتی ہوں دشمنوں کے سیاہ پروپیگنڈوں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کروں۔ در حقیقت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہونے کی بنا پر شکر ادا کریں اور اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی اسلام کی تعلیمات کی دعوت دیں، تاکہ لوگ مغرب کے مخاصمانہ پالیسیوں سے دور اور اسلامی حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر یہ کام مل جل کر اور ایک منظم و منصوبہ بندی کے ساتھ مناسب طریقے سے انجام دیا جائے تو یقیناً اسلام کے زرعی اصول و قوانین اور تعلیمات سے لوگ بہرہ مند ہوں گے اور معاشرے پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ افراد اسلام کی جانب متوجہ ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔